السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 9 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے ایک نیوز بلٹن کے ساتھ. امریکی کانگریس نے پیر کے روز پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے $2,50,00,000 کی امداد کی منظوری دے دی. یہ امداد امریکی کانگریس کی طرف منظور کردہ فنڈنگ کے اس بل کا حصہ ہے جس میں $900 ارب کا کرونا وائرس کے لیے امدادی پیکج اور $1,400 ارب کے امریکہ کے سالانہ حکومتی مصارف کے لیے فنڈنگ بھی شامل ہے. بعض مبصرین کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کے لیے منظور کی جانے والی یہ امداد امریکہ کی طرف سے پاکستان کے سول پروگرام کے لیے اس امداد کی بحالی کا اشارہ ہے جو صدر ٹرمپ نے جنوری 2018 میں مبینہ طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون فراہم نہ کرنے پر سیکیورٹی امداد کے ساتھ معطل کی تھی. پاکستان میں وفاقی کابینہ نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کے اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دے دی. کابینہ کے مطابق یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی. اس سے پہلے اس کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون کرتے تھے اور ان کے ساتھ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر شامل تھے. حکومت نے کہا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی. ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید اپنی وزارت پر گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں. صحافیوں کے تحفظ کی تنظیم CPJ نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ رواں سال دنیا بھر میں 21 صحافی اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے مارے گئے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 10 رہی. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت پر شائع ہوئی ہے جب حال ہی میں 3 صحافیوں کو افغانستان میں ہلاک کر دیا گیا. صوبائی دارالحکومت کراچی کی ایک فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق دھماکہ ممکنہ طور پر گیس کے اخراج سے ہوا، تاہم اس واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی فیکٹری کے ملبے کے نیچے مزید افراد کے موجود ہونے کا بھی خدشہ ہے. اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حکومت مخالف احتجاجی ریلیوں کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے بعد ڈویژن کی سطح پر ریلیوں کے انعقاد کا سلسلہ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان سے بدھ کے روز سے شروع ہوا ہے. حکومت اور ضلع انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث ریلوے گراؤنڈ پر درخواست کو مسترد کر دیا، مگر اس ریلی کو نوشہرہ روڈ پر منعقد کیا گیا. اس ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مردان، نوشہرہ اور سوابی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں نے شرکت کی اور رہنماؤں کے علاوہ مقررین میں مریم نواز شریف بھی شامل تھیں. برطانوی ٹیلی ویژن ریگولیٹری اتھارٹی آف کام نے بھارت کے معروف صحافی ارنب گوسوامی کے ہندی نیوز چینل ریپبلک بھارت پر ایک پروگرام میں مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مواد پیش کرنے پر £20,000 کا جرمانہ عائد کیا ہے. یہ پروگرام گزشتہ سال 6 ستمبر کو نشر کیا گیا تھا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ضلعی ترقیاتی کاؤنسلز کے عام انتخابات اور پنچایتوں اور شہری بلدیاتی اداروں کے ضمنی چناؤ میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے قائم کیے گئے اتحاد پیپلز الائنس فار گپ کار ڈکلیریشن نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے. تاہم اتحاد کی سب سے بڑی حریف بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے بھی انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. افغانستان میں پارلیمان کے ارکان نے توقع ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر کے دورہ کابل سے امن عمل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی. افغان پارلیمان کے رکن کمال نصر اوسلی کا کہنا ہے کہ اس دورے سے افغان رہنماؤں کو نئی جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے افغان پالیسی سے متعلق اپنا نقطۂ نظر واضح کرنے کا موقع ملے گا. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع ملر نے منگل کے روز کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس کے دوران افغان امن عمل، پرتشدد حملوں میں کمی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. افغانستان کے آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کے کمیشن کے انتظامی سربراہ محمد یوسف رشید کو آج بدھ کے روز کابل کے پولیس ڈسٹرکٹ 7 میں نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کر دیا. کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرماراس نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا. فی الحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کانگریس کے منظور کردہ $900 بلین کے پیکج کو ڈسگریس کہتے ہوئے مسترد کر دیا اور قانون سازوں سے کہا ہے کہ وہ امریکیوں کے لیے ریلیف کی ادائیگی کو 3 گنا کر دیں. نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن سے متعلق کیے گئے کچھ اقدامات کو درست کرنے میں کئی ماہ کا وقت لگ سکتا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے امیگریشن کے اقدامات کو پہلے والی سطح پر لانے کے سلسلے میں جو ٹائم ٹیبل پیش کیا تھا، اس کے لیے انہیں اس سے زیادہ وقت درکار ہوگا. ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ابھی ختم ہوتا ہے. ابھی نیوز شو میں پیش کریں گے ان رپورٹوں کی مکمل تفصیل. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ امریکی کانگریس نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے اور خواتین کے حقوق کے لیے پیر کے روز 2,50,00,000 ڈالر کی امداد کی منظوری دے دی۔ یہ امداد امریکی کانگریس کی طرف سے منظور کردہ فنڈنگ کے اس بل کا حصہ ہے جس میں 900 ارب ڈالر کا کرونا وائرس کے لیے امدادی پیکج اور 1,400 ارب ڈالر کے امریکہ کے سالانہ حکومتی مصارف کے لیے فنڈنگ بھی شامل ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کے لیے منظور کی جانے والی یہ امداد امریکہ کی طرف سے پاکستان کے سول پروگرام کی اس امداد کی بحالی کا اشارہ ہے جو صدر ٹرمپ نے جنوری 2018 میں مبینہ طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون فراہم نہ کرنے پر پاکستان کی سیکیورٹی امداد کے ساتھ معطل کیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کے اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کابینہ کے مطابق یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی۔ اس سے پہلے اس کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون کرتے تھے اور ان کے ساتھ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر شامل تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید وزارت پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے عاصم علی رانا تھوڑی دیر میں۔ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی سی پی جے نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ رواں سال دنیا بھر میں 21 صحافی اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے مارے گئے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 10 تھی۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت پر شائع ہوئی ہے جب حال ہی میں 3 صحافیوں کو افغانستان میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی مزید رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1 دسمبر 2020 تک کم از کم 274 صحافی قید میں تھے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 250 سے زائد تھی۔ دوسری جانب افغانستان میں اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کے واقعات کے ساتھ ساتھ اب صحافیوں پر حملوں میں بھی غیر معمولی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران کم از کم 3 صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 21 دسمبر کو غزنی میں رحمت اللہ نیک زادہ کو نامعلوم حملہ آوروں نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اپنے گھر کے قریب مسجد جا رہے تھے۔ رحمت اللہ نیک زادہ بطور فری لانس صحافی مختلف عالمی اداروں کے لیے کام کرتے تھے۔ اس سے قبل خاتون صحافی ملالہ میوند کو ان کے ڈرائیور سمیت جلال آباد میں ہلاک کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، جبکہ گزشتہ ماہ ریڈیو لیبرٹی فری یورپ کے نمائندہ الیاس دائی جنوبی لشکر گاہ میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے پاکستان میں نمائندہ اقبال خٹک نے بتایا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد جو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ آزاد میڈیا کے قیام کے حوالے سے تھی، جس کا تصور کبھی پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا گیا تھا۔
تصور میں جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو نشانے پہ رکھنا۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ افغانستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں آزاد میڈیا میں یقین نہ رکھتے ہوں اور لوگوں کی جاننے کے حق میں نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے میڈیا کا اتنا ہی ضروری ہے جتنا افغانستان کے لیے امن کی ضرورت ہے۔
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات کے ایجنڈا پر اتفاق کے باوجود پرتشدد کارروائیوں میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ دونوں اطراف ایک دوسرے کو بڑھتی ہوئی شورش کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کابل میں مقیم سینئر صحافی بلال سروری کے مطابق صحافی برادری پر پے در پے واقعات کے بعد بہت زیادہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے تمام فریقین کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔
یہ تو افغان حکومت کا بھی مطلب فرض بنتا ہے، طالبان کا بھی فرض بنتا ہے، سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا ایک انویسٹیگیشن کر لے، اس کے بارے میں اپنا موقف واضح کر لے۔ اور ہر ایک دن جو ایک صحافی شہید کیا جائے گا تو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی ایک صدا خاموش ہو جائے گا۔
ماہرین کے مطابق افغانستان میں شورش کا حل قیام امن سے جڑا ہوا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب دونوں فریقین کے درمیان سیز فائر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی تمام فریقین کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شہر کراچی کی ایک فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق دھماکہ ممکنہ طور پر گیس کے اخراج سے ہوا، تاہم اس واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی فیکٹری کے ملبے کے نیچے مزید افراد کے موجود ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی کے علاقے نیو کراچی صنعتی زون میں ایک فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ فیکٹری کی چھت زمین بوس ہو گئی، جس سے وہاں کام کرنے والے مزدور دب گئے اور اس سے ہلاکتیں زیادہ ہوئیں۔ دھماکے سے ایک منزلہ فیکٹری کے علاوہ 7 میں واقع 2 دیگر فیکٹریاں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں، جبکہ دھماکے کی شدت سے قریب واقع عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ میونسپل کمشنر ضلع سینٹرل کراچی سمیرہ حسین نے بتایا کہ واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 10 اور زخمیوں کی تعداد 30 ہو چکی ہے۔ ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے، جبکہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملبے کے نیچے اب بھی مزید افراد ہو سکتے ہیں۔
ملبہ کافی پڑا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہ رہے کہ ہیسٹ میں کوئی باڈی وغیرہ ریکور اگر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں، لیکن انشاءاللہ 1 سے 2 دن اس کو لگیں گے تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹوٹل ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اس کی تعداد 10 ہو گئی ہے اور انجرڈ جو ہیں وہ 30 ہیں۔
ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ دھماکہ کس بنا پر ہوا، لیکن ایس پی نیو کراچی اظہر مغل کے مطابق ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف گیسز کے مجموعے سے ہوا، جو ممکنہ طور پر یہاں بوائلر یا پھر مختلف کیمیکلز کو غیر محفوظ طریقے سے اسٹور کرنے سے ہوا۔ تاہم اس بارے میں بم ڈسپوزل اسکواڈ اور تکنیکی ماہرین مزید تفتیش کر رہے ہیں۔
اس میں امونیا گیسز کے بارے میں بھی ہے کیونکہ یہاں پہ گیسز وغیرہ موجود تھیں، دوسرا یہاں پہ بوائلر کے بارے میں بھی ہے، جبکہ ہم نے اسی لیے بی ڈی کو بلایا ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو بلایا ہے، وہ ہمیں فائنل ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رپورٹ دیں گے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے باعث ایک رکشہ اور 2 گاڑیاں بھی مکمل طور پر تباہ ہوئی۔ ادھر ہلاکتوں پر صوبائی وزیر برائے محنت و افرادی قوت سعید غنی کا کہنا ہے کہ واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور اگر اس کوتاہی میں کوئی بھی ملوث پایا گیا تو اسے قانون کے تحت سزا دلائی جائے گی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سال 2018 میں بھی لانڈی انڈسٹریل ایریا کراچی میں ایٹلس ہونڈا کمپنی میں بوائلر پھٹنے سے وہاں کام کرنے والے 6 مزدور ہلاک ہو گئے تھے، تاہم اسے صنعتی حادثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حکومت مخالف احتجاجی ریلیوں کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے بعد ڈویژنل سطح پر ریلیوں کے انعقاد کا سلسلہ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان سے بدھ کے روز سے شروع ہوا۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث ریلوے گراؤنڈ پر درخواست کو مسترد کر دیا، مگر اس ریلی کو نوشہرہ روڈ پر منعقد کر دیا گیا۔ اس ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مردان، نوشہرہ اور سوابی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں نے شرکت کی اور رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ اور آئیے اب اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ سنتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان میں وفاقی کابینہ نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کے اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دے دی۔ کابینہ کے مطابق یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی ہے۔ اس سے قبل اس کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون کرتے تھے اور ان کے ساتھ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر شامل تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید وزارت پر گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں کابینہ نے ای سی ایل میں ترمیم سے متعلق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اختیارات دینے کی منظوری دے دی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے یہ اختیارات مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے پاس تھے، لیکن اب یہ اختیار شیخ رشید احمد کو دے دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں قائم کردہ کابینہ کمیٹی وزیر داخلہ اور وزیر قانون پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر داخلہ و احتساب اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان میں ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے لیے عدالت کے تحریری احکامات، نیب یا پھر پاکستان کے خفیہ اداروں کی طرف سے ایف آئی اے کو تحریری مراسلہ بھجوایا جاتا ہے، جس پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کسی بھی شخص کا نام ای سی ایل میں شامل کرتے ہیں، لیکن نام نکلوانے کا معاملہ زیادہ مشکل ہے اور ای سی ایل کمیٹی جس کے سربراہ شیخ رشید احمد ہوں گے وہی کسی بھی شخص کا نام نکالنے کا فیصلہ کرے گی۔ ایف آئی اے کیسز پر عبور رکھنے والے وکیل نوید رضا مغل کہتے ہیں کہ پاکستان میں ای سی ایل ایک انتہائی مشکل فہرست ہے، جہاں کسی کیس میں بری ہونا تو آسان ہے لیکن ای سی ایل سے نام نکلوانا آسان نہیں۔
کئی لوگ کسی کیس میں انوالو ہوتے ہیں، اس انوالومنٹ کی وجہ سے وہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر ان کا کیس ختم ہو جاتا ہے، وہ بری بھی ہو جاتے ہیں، بری ہونے میں ان کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پاکستان میں ای سی ایل میں نام شامل کرنا اور نکلوانا بعض اوقات سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا. سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال کر انہیں باہر جانے کی اجازت دی گئی, لیکن اس بارے میں بھی حکومت عدالت پر ذمہ داری عائد کرتی رہی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام اس وقت بھی ای سی ایل میں شامل ہے. صحافی اعزاز سید نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو ای سی ایل کمیٹی میں شامل ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شیخ رشید کو ایک مضبوط وزیر داخلہ دیکھنا چاہتی ہے.
اپیرنٹلی وجہ یہ لگ رہی ہے کہ اس جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت وزیر داخلہ کو زیادہ مستحکم کر رہی ہے وزیر داخلہ کے عہدے کو, اور جو ملک کے اندر اور باہر جانے کے حوالے سے جن لوگوں پر پابندی عائد کرنی ہے اس میں وزیر داخلہ کی سے شامل کر دی گئی ہے. پہلے یہ اختیار صرف معاملے خصوصی برائے داخلہ.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک کی ای سی ایل پالیسی سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے دور میں بنائی گئی. چودھری نثار نے جب نئی پالیسی بنائی تو ایک ہفتہ میں 5,000 کے قریب لوگوں کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے تھے. سابق پالیسی میں ای سی ایل میں نام رکھنے کی مدت 3 سال مقرر تھی, اور اگر کسی شخص کے بارے میں مزید عدالتی احکامات موصول نہیں ہوتے تو اس شخص کا نام خود بخود فہرست سے خارج ہو جاتا تھا. موجودہ دور میں بہت کم افراد کے نام اس فہرست سے نکالے گئے ہیں. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور آئیے اب بھارت سے ملنے والی دو رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. برطانوی ٹیلی ویژن ریگولیٹری اتھارٹی آف کام نے بھارت کے معروف صحافی ارنب گوسوامی کے ہندی نیوز چینل ریپبلک بھارت پر ایک پروگرام میں مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مواد پیش کرنے پر 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا ہے. یہ پروگرام گزشتہ سال 6 ستمبر کو نشر کیا گیا تھا. آف کام برطانیہ میں ٹیلی ویژن نشریات, ٹیلی مواصلات اور پوسٹل صنعت پر نظر رکھنے والا حکومت برطانیہ کی جانب سے منظور شدہ ادارہ ہے. آف کام نے برطانیہ میں ریپبلک بھارت نیوز چینل کو دکھانے والے ادارے ورلڈ وائڈ میڈیا نیٹ ورک لمیٹڈ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس کی رپورٹ سے متعلق بیان نشر کرے اور مذکورہ پروگرام کو دوبارہ نہ دکھائے. آف کام کا کہنا ہے کہ ریپبلک بھارت کے پوچھتا ہے بھارت پروگرام نے, جس کے میزبان ارنب گوسوامی ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
برطانوی ادارے آف کام کی رپورٹ کے مطابق ارنب گوسوامی کی جانب سے 6 ستمبر 2019 کو پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں, جس کا نام ہے پوچھتا ہے بھارت, پاکستانی عوام پر مسلسل اور بار بار حملہ کیا گیا. پوچھتا ہے بھارت پروگرام روزانہ رات میں 9 بجے پیش کیا جاتا ہے. مذکورہ پروگرام بھارت کے چندریان 2 کے خلا میں بھیجنے سے متعلق تھا, اور اس میں بھارت اور پاکستان کی خلائی پروگرام کی صلاحیتوں کا موازنہ کیا جا رہا تھا. اس میں ارنب کے علاوہ 3 بھارتی اور 3 پاکستانی تجزیہ کار بھی تھے. رپورٹ کا کہنا ہے کہ جب بھی پاکستانی مہمان کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے تو چیخ چلا کر ان کی آواز دبا دی جاتی تھی. رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ارنب گوسوامی اور بھارتی تجزیہ کاروں نے پاکستانی عوام پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا. چینل کے کنسلٹنگ ایڈیٹر گورو آریا نے مبینہ طور پر کہا کہ پاکستان کے سائنسداں, ڈاکٹر, سیاستداں اور لیڈر سب دہشت گرد ہیں. آف کام کے مطابق اینکر اور بھارتی مہمانوں کے تبصرے پاکستانی عوام کے خلاف نفرت انگیزی اور گالی گلوچ کے زمرے میں آتے ہیں. جس وقت یہ پروگرام پیش کیا گیا, بھارتی حکومت کی جانب سے دفعہ 370 کے خاتمے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں کشیدگی بڑھ گئی تھی اور ماحول میں تناؤ تھا. آف کام کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام ریگولیٹری اتھارٹی کے ضابطے 3, 2, 3, 3 اور 2, 3 کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ ضابطے کسی بھی ملک یا اس کے شہری پر تنقید سے نہیں روکتے, لیکن کوئی بھی تنقید اہانت آمیز نہیں ہونی چاہیے. ایک سینئر تجزیہ کار اور میڈیا مواد پر نظر رکھنے والے صحافی ایم اودود ساجد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو تو چھوڑیے, ارنب گوسوامی نے بھارت کے خلاف بے خوب اشتعال انگیزی کی ہے.
کس سیکشن کو, کس حلقے کو اس نے بخشا ہے؟ مسلمانوں کو تبلیغی جماعت کے حوالے سے کتنی گالیاں نہیں دی, پال گھر کے حوالے سے سونیا گاندھی کو کس قدر برا بلا نہیں کہا, اور اسی طرح سے مختلف ایشوز, اس کا آپ کوئی بھی پروگرام اٹھا کر دیکھ لیجیے, وہ لڑائی جھگڑے اور اشتعال انگیز باتوں سے خالی نہیں ہے.
انہوں نے برطانوی ادارے کی جانب سے جرمانہ عائد کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا,
برطانیہ میں جو ان پر جرمانہ لگا ہے وہ تو ہندوستان میں بھی لگنا چاہیے تھا. میں تو ہندوستان کی حکومت سے درخواست کرتا ہوں اور یہاں کے جو پریس کو ریگولیٹ کرنے والے انسٹیٹیوشن سے, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ارنب گوسوامی کے ہر پروگرام کے اوپر نظر رکھی جائے.
جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر انیل دت مشرا نے کہا کہ بھارتی نیوز چینل اخلاقیات سے محروم ہو چکے ہیں.
कहीं ना कहीं मीडिया में क्राइसिस तो है, या तो मैं एकदम कहूंगा न्यूट्रल है या नहीं है ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन क्राइसिस बहुत बड़ी मीडिया में है। देयर इज अ लैक ऑफ इथिक्स बेसिकली।
रिपब्लिक टीवी ने फरवरी में मौसूल होने वाले नोटिस के जवाब में कहा था कि अगरचे वो मुबाहिसा बहुत जज्बाती माहौल में हुआ था, लेकिन प्रोग्राम में नफरत या दहशतगर्दी को बढ़ावा देने या उसको किसी भी तरह जायज ठहराने की कोशिश नहीं की गई थी। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में जिले तरक्याती काउंसिल्स के आम इंतखाबात और पंचायतों और शहरी बल्दियाती इदारों के जिमनी चुनाव में हिजबे इख्तलाफ की जमातों की तरफ से कायम किए गए इत्तेहाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है। अब तक जाहिर किए गए नतायज के मुताबिक इसने जिला तरक्याती काउंसिल्स के 280 में से 110 नशिस्तें जीती हैं। ताहम इत्तेहाद की सबसे बड़ी हरीफ भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने भी इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और 74 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी वाहिद पार्टी के तौर पर उभरी है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों की भारी अक्सरियत ने गुपकार अलायंस के हक में वोट देकर भारतीय हुकूमत के उनके बकौल उस गैर आइनी फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जिसके तहत उसने गुजश्ता साल अगस्त में अपने जेर इंतजाम कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया था और रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करके उन्हें बराह रास्त विफाक के कंट्रोल वाले इलाकों का दर्जा दे दिया था। इसी दौरान हुक्काम ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दो ऐसी खवातीन उम्मीदवारों के हक में डाले गए वोटों की गिनती रोक दी जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में पैदा हुई, लेकिन उनकी शादियां वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साबिक अस्करियत पसंदों से हुई। सोमिया सदफ और शाजिया असलम नामी इन उम्मीदवारों के मध्य मुकाबिल उम्मीदवारों ने मुबैना तौर पर मुतल्लिका हुक्काम के सामने ये शिकायत की थी कि उन्होंने कागजात में गलत मालूमात दर्ज की थी, लेकिन उन दोनों ने इस इल्जाम को मुस्तरद भी किया है। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
अब जबकि भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर में पहली बार होने वाले जिला तरक्याती काउंसिल्स इंतखाबात के बेशतर नताइज का ऐलान हो चुका है, हुकाम ने दो ऐसे हलकों में वोटों की गिनती रोक दी है जहां पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन उम्मीदवारों में शामिल हैं। इन खवातीन की शादियां वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साबिक अस्करियत पसंदों से हुई हैं। हुकाम ने इस मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन मकामी ज़राए ने बताया कि सुमैया सदफ और शाजिया असलम नामी इन खवातीन के मध्य मुकाबल उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी कि उन्होंने कागजात में गलत मालूमात दर्ज की थी। चुनांचे इन उम्मीदवारों की जानिब से उनकी शहरियत के मामले पर उठाए जाने वाले एतराजात के बाद वोटों की गिनती रोक दी गई है। एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि यह मामला भारत की वजारत दाखिला की नोटिस में लाया गया है और इसकी तरफ से जवाब आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुमैया सदफ ने जो सरहदी जिला कुफारा के द्रगमुला हल्के से इंतखाब लड़ रही हैं, कहा कि अगर उनकी शहरियत मुतनाज़े है जो गर्चे हकीकत से बईद है और किसी को उनके इन इंतखाबात में हिस्सा लेने पर एतराज था तो उनके कागजाती नामजदगी पहले क्यों कबूल किए गए। VOA से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए एक शहरी के पास
जी,
स्टेट सब्जेक्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, फिर उसके अलावा इसको क्या कहते हैं और सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। ग्रेजुएशन मैंने वहां की थी मुजफ्फराबाद में, तो PG मैंने यहाँ किया वो भी थी, हर कुछ मैंने दिया जो इन्होंने मांगा, मैंने सारे रिक्वायरमेंट मेरे पास जितनी उनकी थी वो मैंने पूरी की। तो अब पता नहीं काउंटिंग के दिन कल आके क्या मतलब हुए, समझ कुछ नहीं आ रही है।
शाजी असलम जम्मू कश्मीर के एक और सरहदी जिला बांडीपुर के हाजन ए हल्के इंतखाब में आजाद उम्मीदवार हैं और वहां वोटों की गिनती मंगल को उन्हें दी गई इस इतला के साथ ही रोक दी गई थी कि उनके हरीफ उम्मीदवारों ने उनकी शहरियत के मामले में एतराजात उठाए हैं। शाजी असलम ने नामा निगारों को बताया कि वो अमन और इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हैं जिसकी उन्हें इजाजत दी जानी चाहिए। सुमैया सदफ ही की तरह उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से है और उनकी शादी कोई 15 साल पहले जिला बांडीपुर के एक साबिक अस्करियत पसंद से हुई थी। दोनों उन तकरीबन 200 खवातीन में शामिल हैं जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर गए हुए वादी से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंदों के साथ बयाही गई थीं और फिर 2010 में जम्मू कश्मीर की उस वक्त की हुकूमत की ऐलान करदा वतन वापसी और आबादकारी पॉलिसी का फायदा उठाते हुए अपने शौहरों और बच्चों के हमरा नेपाल के रास्ते भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर पहुंची थीं। ताहम भारतीय हुकूमत इन खवातीन और उनके बच्चों की शहरियत के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं कर पाई है। ضلع ترقیاتی کونسلز کے عام انتخابات اور پنچایتوں اور شہری بلدیاتی اداروں کے ضمنی چناؤ میں حزب اخلاف کی جماعتوں کی طرف سے قائم کیے گئے اتحاد پیپلز الائنس فار گوپکار ڈکلریشن نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب تک ظاہر کیے گئے نتائج کے مطابق اس نے ضلع ترقیاتی کونسلز کی 280 میں سے 110 نشستیں جیت دی ہیں۔ تاہم اتحاد کی سب سے بڑی حریف بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ 74 نشستیں حاصل کر کے سب سے بڑی واحد پارٹی کے طور پر ابری ہے۔ سابق وزیر اعلی محبوب مفتی نے کہا کہ لوگوں کی بھاری اکثریت نے گوپکار الائنس کے حق میں ووٹ دے کر ان کے بقول بھارتی حکومت کے اس غیر آئینی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے جس کے تحت اس نے گزشتہ سال اگست میں اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دیا تھا۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ اس نے ان انتخابات میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ نریندر مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلے سے خوش ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور آئیے اب وہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جس کا خبروں کے آغاز میں ہم نے تذکرہ کیا۔ امریکی کانگریس نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے 2.5 کروڑ کی امداد کی منظوری دی ہے۔ یہ امداد امریکی کانگریس کی طرف منظور کردہ فنڈنگ کے اس بل کا حصہ ہے جس میں 900 ارب ڈالر کا کرونا وائرس کے لیے امدادی پیکج اور 1400 ارب ڈالر کے سالانہ امریکہ کے حکومتی مصارف کے لیے فنڈنگ بھی شامل ہے۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کے لیے منظور کی جانے والی یہ امداد امریکہ کی طرف سے پاکستان کے سول پروگرام کے اس امداد کی بحالی کا اشارہ ہے جو صدر ٹرمپ نے جنوری 2018 میں مبینہ طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون فراہم نہ کرنے پر پاکستان کی سیکیورٹی امداد کے ساتھ معطل کی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکی کانگریس نے پیر کو پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے 2.5 کروڑ کی امداد کی منظوری دی ہے۔ یہ امداد امریکی کانگریس کی طرف سے منظور کردہ فنڈنگ کے اس بل کا حصہ ہے جس میں کرونا وائرس کے لیے 900 ارب ڈالر کا امدادی پیکج اور 1400 ارب ڈالر کے حکومتی مصارف کے لیے بھی فنڈنگ شامل ہے۔ اگرچہ بعض امریکی حلقوں نے پاکستان کو کانگریس کی طرف سے امداد کی منظوری کے اقدام کی مخالفت کی ہے، لیکن ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرہم نے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ امداد پاکستان میں خواتین کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اہم ہے۔
Pakistan is a place I really worry about. 85 countries a woman can't.
لنڈسے گرہم کے بقول پاکستان کے بارے میں مجھے واقعی فکر ہے۔ 85% ممالک ایسے ہیں جہاں خواتین جائیداد کا وارث نہیں بن سکتی اور کوئی خاتون بھی اپنے شوہر کے دستخطوں کے بغیر اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی، اس لیے ان کے بقول ہم دنیا بھر میں خواتین کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان میں جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے منظور کی جانے والی امداد کو مبصرین ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائند اقدام ہے، خصوصاً پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، جو نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی طرف شاید اب کھلنے کے لیے راضی ہے اور اس ریلیشن شپ کو ایک نئی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک فلیگ اپ ہوگا۔
دوسری جانب پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کے لیے منظور کی جانے والی امداد اس بات کی عکاسی ہے کہ اب امریکہ مستقبل میں پاکستان کی سول امداد بحال کر سکتا ہے۔
میرے خیال میں یہ بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب جو بائیڈن کے حکومت میں تھوڑی ملٹی لیٹرل ان کی جو یو ایس ایڈ اور دوسرے پروگرام ہیں وہ آہستہ آہستہ ریزیوم ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پیکج پاکستان کے لیے۔ یہ $25 بلین جی ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں اس سے پہلے انہوں نے کوئی 25 بلین کا ایڈ ڈسپرس کیا ہے 2001 سے۔
تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پاک امریکہ تعلقات کو نئی سمت پر استوار کرنے میں مدد مل سکتی ہے،
لیکن یہ پھر بھی ایک کم از کم ایک اوپننگ اپ ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں ایک یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ میرا خیال ہے امریکہ اب یہ چاہے گا کہ جو تعلقات میں سرد موری آئی ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو کسی طرح کم کیا جائے.
لیکن سینیٹر شہری رحمان اس بات سے اتفاق نہیں کرتی.
مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی یہ ایک نئے ریسیٹ کا کی کوئی آپ کو کہانی بتا رہا ہے. ضرور ایک ملٹی لیٹرزم اور ایک توازن لانے کی کوشش ہوگی کہ کسی بغیر سوچے سمجھے ایک دم کوئی پالیسی نہ بن جائے, کسی کی ذاتی وم پر نہ بن جائے, یا ٹویٹر پہ ایک دم اناؤنس نہ ہو جائے. ایسا تو میں سمجھتی ہوں چینج ہوگا. اور
یاد رہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2018 میں مبینہ طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون فراہم نہ کرنے پر پاکستان کی سول اور سیکیورٹی امداد معطل کر دی تھی. تاہم پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ جانی و مالی قربانیاں دی ہیں, اور اس بات کا اعتراف عالمی سطح پر بھی کیا جاتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کانگریس کے منظور کردہ $900 بلین کے پیکج کو ڈسگریس کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے, اور قانون سازوں سے کہا ہے کہ وہ امریکیوں کے لیے امدادی پیمنٹس کو 3 گنا کریں. اگرچہ صدر نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیر کے روز کانگریس کے منظور کردہ اس بل کو ویٹو کر دیں گے, لیکن انہوں نے واضح کیا کہ وہ اسے منظور نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ ایک ڈسگریس ہے اور کانگریس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں ترمیم کرے اور امریکیوں کو دی جانے والی رقم کو $600 سے بڑھا کر 2000 کرے. مزید تفصیلات اسد نذیر کی رپورٹ میں پیش ہیں.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وہ سال کے آخر پر امریکی قانون سازوں کے منظور کردہ اس بل پر دستخط نہیں کریں گے جس میں $900 ارب کا کرونا وائرس سے متعلق امدادی پیکج اور $1400 ارب کی سالانہ حکومتی فنڈنگ شامل ہے. ٹرمپ نے منگل کی رات کو ایک ویڈیو ٹویٹ میں کہا کہ زیادہ تر امریکیوں کے لیے صرف $600 کی امداد ناکافی ہے. صدر کا کہنا ہے کہ وہ کانگریس سے کہیں گے کہ وہ شادی شدہ جوڑے کے لیے $600 کی رقم بڑھا کر 2000 یا 4000 تک لے جائیں. صدر کا کہنا ہے کہ میں کانگریس سے کہوں گا کہ اپنے منظور کردہ بل سے غیر ضروری اور بیکار چیزیں نکال کر مجھے ایک مناسب بل ارسال کرے. ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں نے پیر کو رات گئے بھاری حمایت کے ساتھ یہ بل منظور کیا. اراکین کے پاس 5000 صفحات پر مشتمل بل کی منظوری کے لیے محض چند گھنٹے تھے. صدر ٹرمپ سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس بل پر آئندہ چند دنوں میں دستخط کر دیں گے. ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز کے درمیان ہفتوں پر محیط مذاکرات کے بعد یہ قانون سازی ہوئی تھی. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان بل کے خد و خال اور اس میں مختلف شعبوں کے لیے مختص کردہ رقوم کے معاملے پر کئی مہینوں سے اختلافات سامنے آ رہے تھے. یہ معاملہ بھی زیر بحث آتا رہا کہ اس بل میں توجہ بے روزگاری الاؤنس پر دی جائے یا ملکی معیشت کو کھولنے پر. یہ بل ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب ملک میں کرونا وائرس کے 1,80,00,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور روزانہ 2,00,000 کے قریب اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں. امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 3,22,000 امریکی اس مہلک وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں. ایسے میں جب نو منتخب صدر جو بائیڈن 1 ماہ کے عرصے میں ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں, ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ بل محض پہلا قدم ہے. بائیڈن نے منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں اس ریلیف بل کی منظوری پر داد دیتا ہوں. نئے سال کو شروع کرتے ہوئے کانگریس کو فوری طور پر کورونا سے متعلق ہمارے پلان کے لیے کام کرنا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس سے قبل امریکہ کی کانگریس نے کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $900 ارب کا پیکج منظور کیا تھا, جبکہ حکومت کے سالانہ فنڈز کے 1.4 ٹریلین ڈالر کی بھی منظوری دی گئی. کانگریس کے دونوں ایوانوں سینٹ اور ایوان نمائندگان نے پیر کی شب بھاری اکثریت سے یہ بل منظور کیا تھا. قانون سازوں کو حکومت کے لیے فنڈز کی منظوری کے لیے نصف شب کی ڈیڈ لائن کا سامنا تھا, اور اس کے لیے انہیں 5000 صفحات پر مشتمل یہ بل پڑھنے کے لیے چند گھنٹے ہی میسر آ سکے تھے. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش کرتے ہیں.
کئی دنوں سے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں میں اس بل پر گفت و شنید جاری تھی اور اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ حکومت کو کرونا وائرس کے ازالے کے لیے کتنی مدد درکار ہوگی یا اس طرف توجہ دینی ہے کہ بے روزگار افراد کی مالی مدد یا معیشت کی بحالی پر کتنے اخراجات ہونے چاہئیں۔ امریکہ دنیا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ ملک بھر میں اب تک 1,80,00,000 افراد کے وبا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جونز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں یومیہ اوسطاً 2,00,000 کے لگ بھگ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ وبا سے 3,19,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ کانگریس سے منظور ہونے والے بل کی ایک سب سے اہم شق لوگوں کو براہ راست مالی امداد فراہم کرنا ہے، جس سے $600 براہ راست شہریوں کو دیے جائیں گے۔ امریکہ کے سیکرٹری خزانہ کے مطابق آئندہ ہفتے سے لاکھوں امریکیوں کو رقم کی ادائیگی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بل میں مختلف کاروباروں سے وابستہ افراد کا روزگار برقرار رکھنے کے لیے $28,40,00,000 مختص کیے گئے ہیں، تاکہ ان کاروباروں سے وابستہ افراد کو برسر روزگار رکھا جا سکے۔ بل میں بے روزگاری میں ملنے والی امداد کے لیے $300 فی ہفتہ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ امداد 11 ہفتوں تک ملے گی۔ اسی طرح مقامی اسکولوں اور جامعات کے لیے $82 رکھے گئے ہیں، جبکہ $25 مختلف کرایوں کی مد میں امداد کے لیے رکھے گئے ہیں۔ $15 تھیٹرز اور $10 بچوں کی نشو نما پر خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ $4 کرونا وائرس کی ویکسین کے حصول کے حوالے سے دیگر ممالک کو بطور امداد دیے جائیں گے۔
نومنتخب صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ پر ملک کے سائبر ڈیفنس کی حفاظت میں ناکامی کی بنا پر تنقید کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ امریکی اداروں میں ایک بڑی ہیکنگ کے قصورواروں کی کھلم کھلا نشاندہی کریں۔ اس ہیکنگ کا الزام ٹرمپ کے کچھ ساتھی روس پر عائد کر چکے ہیں۔ بائیڈن نے جنہیں اگلے ماہ عہدہ سنبھالنے کی تیاری کے لیے اعلی سطح کی انٹیلیجنس بریفنگ دی جا رہی ہے، کہا ہے کہ ہیکنگ کی پلاننگ 2019 میں شروع ہو گئی تھی۔ محکمہ خزانہ سمیت کئی وفاقی اداروں نے کہا کہ انہیں ہدف بنایا گیا۔ ڈیلاویئر میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بائیڈن نے کہا، ابھی تک بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ حملہ ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس کی منصوبہ بندی احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن سے متعلق کیے گئے کچھ اقدامات کو درست کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے امیگریشن کے اقدامات کو پہلی والی سطح پر لانے کے سلسلے میں جو اوقات کار پیش کیا تھا، اس کے لیے انہیں اس سے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ جو بائیڈن کے اس اعلان سے قبل ان کے دو اعلی ترین مشیروں سوزن رائس اور جیک سلیمان نے پیر کے روز ہسپانوی نیوز ایجنسی EFE کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ سیاسی پناہ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اقدامات کو روک کر انہیں پہلے والی سطح پر لایا جائے گا۔ جو بائیڈن نے سوزن رائس کو داخلی پالیسی کا مشیر اور جیک سلیوان کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا ہے۔ جو بائیڈن اور ان کے دونوں مشیروں کا کہنا تھا کہ اس بارے میں اجرت کا مظاہرہ کرنے سے سرحد پر نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ریپبلکن حامیوں کے علاوہ 15 افراد کو صدارتی معافی دی ہے۔ جن افراد کو معافی دی گئی ہے ان میں 2016 کے الیکشن میں روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات کا سامنا کرنے والے صدر کی انتخابی مہم کے اہلکار اور 2007 میں بغداد میں قتل عام کے الزامات کے تحت سزا یافتہ کانٹریکٹرز بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 5 افراد کی سزاؤں کو بھی کم کیا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش ہے۔
امریکی صدر کی جانب سے دورہ صدارت کے اختتام پر صدارتی معافی دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کے حامیوں اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا۔ قیاس آرائیوں کے باوجود اطلاعات کے مطابق صدارتی معافی کی اس فہرست میں صدر ٹرمپ کے اہل خانہ اور ان کے وکیل روڈی جولیانی یا خود صدر ٹرمپ شامل نہیں ہیں۔ جن افراد کو صدارتی معافی دی گئی ہے ان میں کیلیفورنیا سے ایوان نمائندگان کے سابق رکن ڈنکن ہنٹر اور نیو یارک سے تعلق رکھنے والے کرس کولنز بھی شامل ہیں۔ ہنٹر نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے صدارتی مہم کے فنڈز میں خرد برد کی اور یہ فنڈز اپنی بیٹی کی سالگرہ اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر خرچ کیے۔ جرم ثابت ہونے پر انہیں 11 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ صدر نے ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے سابق رکن کانگریس اسٹیو اسٹاکمین کی سزا بھی کم کر دی ہے، جنہیں اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی سے اپنے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کو $800,000 کا فائدہ پہنچانے کا اعتراف کرنے پر 2 سال 2 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 2016 کی انتخابی مہم کے ایک مشیر جارج پاپا ڈوپلوس کو بھی صدارتی معافی دے دی ہے، جن کی مبینہ گفتگو سامنے آنے کے بعد انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کا آغاز ہوا تھا۔ صدر نے ڈچ وکیل ایلیکس وینڈر جوان کو بھی معاف کر دیا ہے جنہوں نے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کے دوران خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر کو جھوٹا بیان دیا تھا. جوان کو 30 دن قید کی سزا دی گئی تھی. پاپا ڈوپلوس اور جوان سے قبل صدر ٹرمپ 2016 کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کا سامنا کرنے والے اپنے قریبی ساتھی مائیکل فلن اور اس سے قبل راجر اسٹون کو بھی معافی دے چکے ہیں. امریکی صدر نے ان 4 کانٹریکٹرز کو بھی صدارتی معافی دے دی ہے جن پر 2007 میں بغداد میں 12 سے زائد عام شہریوں کو ہلاک کرنے کا جرم ثابت ہو گیا تھا اور کئی سال قید کی سزا دی گئی تھی. اس معاملے پر عالمی سطح پر کافی شور اٹھا تھا کہ جنگ زدہ علاقے میں نجی سیکیورٹی کانٹریکٹرز کیوں رکھے گئے تھے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا سے مزید 83 ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ بھارت میں ویکسین کی منظوری متوقع ہے. کووڈ کی وبا اپنی پہنچ سے دور آخری بر اعظم انٹارکٹا تک پہنچ گئی ہے. پینڈیمک آخرکار کرہ ارض کے ہر بر اعظم تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. جرمنی کی نیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے کہا کہ ممکن ہے کرونا وائرس کا وہ نیا ٹریس جو حال ہی میں برطانیہ میں دریافت ہوا ہے پہلے ہی سے جرمنی میں داخل ہو چکا ہو. برلن میں منگل کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لوتھار ویلر نے کہا کہ اگرچہ ابھی جرمنی میں اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، تاہم برطانیہ میں وائرس کی یہ نئی قسم ستمبر میں دریافت ہوئی تھی اور اس کے بعد ہالینڈ اور ڈنمارک میں اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگرچہ ابھی اس کا جرمنی میں پتہ نہیں چلا، مگر امکانات بہت زیادہ ہیں. کرونا وائرس کی نئی قسم کے بارے میں عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ حالیہ دنوں میں رپورٹ ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم زیادہ مہلک یا تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے. کرونا وائرس کے نئی قسم کے کیسز گزشتہ ہفتے برطانیہ کے جنوبی حصے اور دارالحکومت لندن سے رپورٹ ہوئے تھے، جس کے بعد متعدد ملکوں نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی تھی. انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی شکل جسے VUI کا نام دیا گیا ہے، اس کی تشخیص جنوبی برطانیہ کی کینٹ کاؤنٹی میں رواں ماہ 13 دسمبر کو ہوئی تھی. ابتدائی اندازوں میں سائنسدان یہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ VUI پہلے سے موجود کرونا وائرس کے مقابلے میں 70% تیزی سے پھیلتا ہے. برطانیہ کے علاوہ جنوبی افریقہ میں بھی کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے. تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے رپورٹ کیے جانے والے وائرس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. عالمی ادارہ صحت کی تکنیکی امور کی سربراہ ماریا وینکر کے مطابق دونوں ممالک میں سامنے آنے والے وائرس میں یہ قدم مشترک ہے کہ وہ ایک وقت میں سامنے آئے ہیں. علاوہ ازیں WHO کے مطابق اس نئی قسم کے 9 کیسز ڈینمارک، جبکہ ایک نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں رپورٹ ہوئے ہیں. دوسری طرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہینم گیبراس کا کہنا ہے کہ وہ سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جان سکے کہ کس طرح سے جینیاتی تبدیلیاں کرونا وائرس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. دریں اسنا WHO کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا ہے کہ اس وقت تک اس بارے میں شواہد موجود نہیں ہیں کہ یہ وائرس اپنی شدت میں تبدیلی لائے گا. ان کے بقول تشخیص اور ویکسین کے معیار پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. برطانیہ سے رپورٹ کیے جانے والے VUI میں کرونا وائرس کے مقابلے میں لگ بھگ 23 تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں، جن میں پروٹین میں اضافہ بھی شامل ہے جو کہ وائرس کے انسانی جسم میں داخل ہونے اور پھیلانے کا سبب ہے. برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پتہ لگانے میں کہ کرونا ویکسین VUI کے خلاف بھی مؤثر ہوگی یا نہیں تحقیق میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں. معلوم نہیں کہ ویکسین کتنے عرصے تک کرونا سے بچائے گی، تاہم وبائی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ کرونا وائرس کی تبدیل شدہ قسم ویکسین کی افادیت کو کم نہیں کرے گی، جو کہ جسم میں اینٹی باڈیز بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے. کرونا کی نئی قسم سے بچوں کو کتنا خطرہ ہے، اس بارے میں برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے بچوں کے بھی اتنے ہی متاثر ہونے کے خدشات ہیں جتنے کہ بڑی عمر کے افراد ہو رہے ہیں. واضح رہے کہ کرونا وائرس کی ابتدائی قسم سے بڑی عمر کے افراد بچوں کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوتے رہے ہیں۔ برطانیہ میں اس نئے وائرس پر تحقیق کرنے والے ادارے نروی ٹیک سے منسلک اور امپیریل کالج لندن سے وابستہ نیل فرگوسن کا کہنا ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ وائرس سے بچوں کے متاثر ہونے کی شرح زیادہ ہو۔ نروی ٹیک سے ہی منسلک وینڈی باکلے کا کہنا ہے کہ یہ وائرس سامنے آنے کے بعد خدشہ ہے کہ اس سے زیادہ بچے متاثر ہوں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد مزید